نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن اکثرهم یجہلون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں یعنی جن لوگوں کو حق نظر بھی آ جائے اور پھر بھی وہ اس کو تسلیم نہ کریں تو ایسے لوگ دراصل سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے نادانی میں مبتلا ہوتے ہیں انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے حق کو واضح کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل بھی پیش کر دیے جائیں مثلاً یہ کہ ان کے سامنے فرشتے اترے زمین پر مردے ان سے باتیں کرنے لگے ہر چیز ان کے سامنے لا کر رکھ دی جائے لیکن جن کو نہیں ماننا وہ پھر بھی نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے اس لیے کہ ان کے مزاج کی سرکشی انہیں ماننے نہیں دیتی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ لیکن ان میں سے اکثر نادانی کی باتیں کرتے ہیں ان کو نادان کیوں کہا گیا دانائی یہ ہے عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نقشے کو مانے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین کو مانے اور اس کے مطابق خود کو ڈھال لے اس کے برعکس نادانی یہ ہے بے وقوفی اور حماقت یہ ہے کہ انسان اس دنیا کا اس زندگی کا اور زندگی گزارنے کا ایک منمانا نقشہ تیار کرے اپنی خواہشات کے مطابق اور پھر یہ کہے کہ جو چیز میرے نقشے کے مطابق ہوگی میں اس کو مانوں گا اور جو میری مرضی کے خلاف ہوگی میں اس کو نہیں مانوں گا تو پھر ایسا شخص کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، اور جو شخص ہدایت نہیں پائے گا وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون تو نہیں بدلے گا، ہمیں بدلنا ہوگا، اور جو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں گے تکبر کی بنا پر قیامت کے دن ان کا تکبر توڑ دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر دور میں دین کی طرف بلانے والوں کے کچھ نہ کچھ دشمن رہے ہیں، خصوصاً انبیاء کے۔ ان دشمنوں میں کچھ تو شیاطین تھے اور کچھ انسان بھی۔ ابن جریر نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا، یہ ایک لمبی مجلس تھی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا، نہیں اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اٹھو اور دو رکعت نماز پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کر دوبارہ آپ کی مجلس میں آیا تو آپ نے پوچھا، کیا تم نے جن و انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگی؟ میں نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر پوچھا، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شیاطین جن سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں۔ یعنی جو انسان شیطانیت پر اتر آئے، شیطنت پر اتر آئے، وہ پھر جن شیطانوں سے بھی بڑھ کر برے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ انسانوں میں سے یہ شیطان وہ شیطان ہوتے ہیں جو دین کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، دین کی طرف بلانے والے کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ چھوٹے چھوٹے شوشے نکال کر اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کر کے لوگوں کے اندر کنفیوژن پھیلا کر دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو ذر کو کیا تلقین کی؟ کہ نماز پڑھ کر وہ خاص طور پر اس چیز کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جن شیطانوں سے اور انسان شیطانوں سے محفوظ رکھے، اور ان کی شر اور فتنوں سے۔ جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، اگر ان کے لیے یہ شیطان مشکلات پیدا کرتے ہیں تو عام انسان کے لیے بھی کرتے ہیں، اور وہ کس طرح؟ کہ اسے دین کے رستے پر جانے نہیں دیتے، اور اگر کوئی شخص دین کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شیاطین بسا اوقات دوست بن کر راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور دین کے راستے کو مشکل بتاتے ہیں، ایک مصیبت بتاتے ہیں، اور اس طرح انسان ایسے لوگوں کی باتوں کے پھیر میں آ کر ہدایت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر رکھی ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے اس خیر کے پنپنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے وہ مواقع کم ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرے تاکہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں، اور وہ اس سے راضی ہو جائیں، اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا وہ اکتساب کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان شیاطین کی باتوں کی طرف کون مائل ہوتا ہے جو خود آخرت پر ایمان نہیں رکھتا؟ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے احکام کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، یعنی انسان شیطان جو ہے ان کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو بھٹکانا, اور خاص طور پر جیسے اس آیت میں کہا گیا کہ انسان اگر ان کی بات مان لے اور ان کی بات میں دلیل نہیں, جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ انسان کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچے کہ جس چیز کی طرف یہ شخص بلا رہا ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. ہمیں اللہ نے عقل دی ہے, آنکھیں دی ہیں, ہمیں جانوروں کی طرح رول ادا نہیں کرنا جو چرواہے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جاتے ہیں. وہ ایک آواز دیتا ہے اور وہ نہیں سوچتے نہیں سمجھتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیوں بلا رہا ہے, کیا کچھ کھلانے کے لیے بلا رہا ہے یا ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے. انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے. ہم بھی اگر کسی کی پکار پر لبیک کہیں یا کسی کے پیچھے بھی چلنے لگے یا کسی کی باتوں کو بھی سنیں یا کسی کی بات سے بھی متاثر ہوں تو ضرور یہ دیکھیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے دلیل کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی ریزننگ کیا ہے. کیونکہ جو لوگ اپنی آنکھیں کھول کے حقیقت کو نہیں پہچاننے کی کوشش کرتے وہ اکثر پھر ایسے ہی لوگوں کی باتوں میں آ کر بھٹک جاتے ہیں جن کی باتیں محض گمان پر اور قیاس پر مبنی ہوتی ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ دلیل کے بغیر, حقیقت کے بغیر محض خواہشات پر مبنی باتیں کرتے ہیں. ایسے لوگ دوسروں کو متاثر بھی بہت جلد کر لیتے ہیں کیونکہ دراصل وہ بھی ان کی خواہشات کے مطابق بول رہے ہوتے ہیں. عموماً انسانی خواہشات ایک جیسی ہوتی ہیں اور انسان کو اسی کی بات اچھی لگتی ہے جو اس کے مطلب کی ہو یا اس کی خواہش کے مطابق ہو, لیکن دین کے معاملے میں تو پھر خواہشات نفس کام نہیں آتی. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہ کا احتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے, اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. اب یہ واضح حکم ہے کہ جس جانور کے ذبح کرنے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. انہ لفسق, ایسا کرنا فسق ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں, لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دینی احکام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بات کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کی اطاعت کرنا بھی اس طرح کا شرک ہے. اب یہ کن اعتراضات کی طرف اشارہ ہے اور کن شکوک و شبہات کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ علماء یہود عربوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے کے لیے جو سوال سکھاتے ان میں سے ایک سوال یہ بھی دکھایا گیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جسے خدا مار دے وہ تو حرام ہو جائے اور جسے ہم مارے وہ حلال ہو جائے. یعنی ذبح شدہ کو تم حلال کہتے ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پہ آئی ہوتی ہے موت وہ مر جاتا تو اسے تم حرام قرار دیتے ہو, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یعنی اس قسم کی باتیں, اس طرح کی کنکلوژن پھیلا کر دراصل وہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدزن کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا حکم یہ ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ خود سے خود مر جائے, اس کو مت کھاؤ. اور یہ باتیں اور اعتراضات جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ دراصل شیطانی وسوسے ہیں جو ایک دوسرے کے دل میں ڈالے جا رہے ہیں. ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. اَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی, یعنی مردہ انسان کو زندہ کیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں مردہ انسان سے مراد وہ شخص ہے جو کفر کے اندھیروں میں ہو، جو جہالت کے اندھیروں میں ہو، پھر اللہ نے اسے زندگی بخشی، یعنی ایمان دیا، علم دیا، حقیقت کی پہچان دی. کمن مسلح فی الظلمات، کیا وہ شخص ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے؟ لیس بخارج منہا، وہ ان سے نکلنے والے نہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں زندہ شخص وہ ہے جس کے سامنے ہدایت کی روشنی آئے اور اسے وہ اختیار کر کے اپنے راستے کی روشنی بنا لے اور اس راستے پر چلتا رہے. اس کے برعکس جو شخص ہدایت کے سامنے آنے کے باوجود بھی اپنے تعصبات میں، اپنے خواہشات میں گھرا ہوا ہے، وہ دراصل اندھیروں میں ہے، اس کو ہدایت کی روشنی نہیں ملتی اور نہ ہی پھر وہ سیدھے راستے پر جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو عقل اور شعور استعمال کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، زندہ اور مردہ سے تشبیہ دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یعنی ہر نبی نے جب اللہ کی طرف بلایا تو اس بستی کے کچھ لوگ جنہیں دنیاوی اعتبار سے کچھ قوت حاصل تھی، انہوں نے ہمیشہ وقت کے پیغمبر کے خلاف وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے، چھپ کر ان کے خلاف سازشیں کی. لیکن ایک وقت آیا جب حقیقت سب پر بے نقاب ہو گئی تو ان کی وہ سازشیں خود انہی پر پلٹ گئیں جنہوں نے دوسروں کے لیے گڑا کھودا تھا. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے، اس سے پھر کیا پتا چلتا ہے؟ کہ جو شخص اللہ کے دین کا مقابلہ کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. نہ ماننے کا ایک بہانہ. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسے یوں معلوم ہوتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. یعنی جس طرح آسمان کی طرف یا بلندی کی طرف جاتے ہوئے آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور دم گھٹنے لگتا ہے، لوگوں کو مصنوعی آکسیجن ساتھ لے جانا پڑتی ہے. یعنی فضا میں جس طرح کی سانس لینے میں گھٹن ہوتی ہے، ایسے ہی وہ لوگ جو اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نیکی اور ہدایت کی بات یا ماحول میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہاں ان کا دل نہیں لگتا، لہذا وہ اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھا نہیں سکتے. اس کے برعکس جیسے ایک حدیث میں آتا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس کا دل ایمان کے لیے کھل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے. عرض کی کوئی علامت بھی ہے؟ کیسے پتا چلے کہ کسی کا دل کھل گیا ہے یا نہیں کھلا؟ تو آپ نے فرمایا اس کے اندر الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشگی کے گھر کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. اس کا دل اس دنیا کی بجائے ہمیشہ کے گھر یعنی آخرت یا جنت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے کے گھر سے اس کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے یعنی دنیا سے. والاستعداد للموت قبل نزوله، اور وہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. یہ ہے علامت اس شخص کی جس کا دل ایمان کے لیے کھل گیا ہو. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور وہ ان کا سرپرست ہے، مددگار ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی کو خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تم نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا اب آج تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. بات یہ ہے کہ کسی کے بٹکانے سے یہاں جنوں اور انسانوں یا شیطانوں اور انسانوں کے بیچ میں جو تعلق ہے دنیا میں ایک دوسرے کو بھٹکانے کا اور بھٹکنے کا، اس کو واضح کیا گیا ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو کھول کر رکھ دیں گے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بھٹکانے والی قوتیں تو ہر دور میں ہوتی ہیں، لیکن ان کے شکار کا نشانہ کون کون بنتے ہیں؟ جن کے اپنے اندر وہی مادہ پایا جاتا ہے. اب نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی نئے شہر میں جانے کے بعد آپ اپنے ہم خیال لوگوں کو بہت جلد ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ کو اپنی مرضی اور اپنی پسند کے لوگ جلد مل جاتے ہیں، کیونکہ آپ اندر سے ان کی تلاش میں ہوتے ہیں. اسی طرح جو غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی تنہا نہیں رہتے، وہ بھی گروہوں کی شکل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور وہ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ اسی تلاش کی وجہ سے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا. دونوں اپنی اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں. یعنی بعض وقت ایک دوسرے کو بھٹکاتا ہے یا ایک دوسرے کو غلط راہ دکھاتا ہے اور دوسرا اس کو لبیک کہتا ہے. اصل میں دونوں کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں جو وہ پورے کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا مقصد کیا ہے، جیسے آگے سورۃ الاعراف میں آئے گا. شیطان کی تو زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کو بھٹکا لے جائے. اب انسان اس کے پھندے میں کیسے آ جاتے ہیں جبکہ انسان اتنا عقل مند ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان جب خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور اپنا کوئی مخصوص مفاد پورا کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے، تو اس کو حق کی بات کی بنسبت شیطان کی بات زیادہ ویلڈ معلوم ہوتی ہے، اور اس طرح وہ اس کے کندھے میں آسانی سے پھنس جاتا ہے اس لالچ یا مفاد کی وجہ سے جو وہ رکھتا ہے. یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا اور انسانوں نے جنات کے یا شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کے بھٹکانے سے اور ان کے غلط راہ دکھانے سے فائدہ اٹھایا. دونوں کا اپنا اپنا مفاد تھا، لیکن دونوں باہم ایک دوسرے سے اس میں تعاون کرتے رہے. دیکھو اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے، ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. اور یہ گواہی کیوں لی جائے گی ان سے؟ اس لیے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. تمہارا رب بے نیاز اور مہربانی اس کا شیوا ہے. جس طرح دنیا میں لوگوں کے درجات ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کے مرتبے میں دوسرے کے مقابلے میں فرق ہوتا ہے. مثلا علم کے میدان میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کے مراتب مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح مال کے اعتبار سے، اسی طرح بعض اور مہارتوں کے اعتبار سے، سکلز کے اعتبار سے مختلف لوگ ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ آپ کو نظر آئے گی، کوششوں کا فرق. ایک شخص نے کوشش زیادہ کی، اللہ تعالیٰ نے تو سب کو صلاحیت دی، ایک استعمال کرتا ہے اور زیادہ بہتر طور پر کرتا ہے تو اس کا درجہ آگے بڑھ جاتا ہے. اس کی مثال یوں بھی ہے جیسے ایک کلاس میں پڑھنے والے 30 بچے, ٹھیک ہے ذہنی صلاحیتوں میں بھی فرق ہوتا ہے لیکن وہ فرق معمولی ہوتا ہے, زیادہ فرق کوشش کا ہوتا ہے اور صحیح ڈائریکشن پہ کوشش کرنے کا. کیونکہ لئی کل انسان الا ما سعا, یہی وجہ ہے کہ ایک ہی استاد کے بہت سے شاگردوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اسی طرح دنیاوی اور بہت سے مقامات پر مثلاً دو شخص ایک ہی طرح کا کاروبار کرتے ہیں, دو لوگ ایک ہی طرح کا جاب کرتے ہیں لیکن دونوں میں چند سال کے اندر بہت فرق ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سنجیدگی کے ساتھ محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. بظاہر وہ رفتار بہت معمولی معلوم ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک قطرہ بھی اگر لوٹے میں ٹپکتا رہے تو اوور نائٹ آپ دیکھتے ہیں ایک رات گزرنے کے بعد سے وہ پورا لوٹا پانی سے بھر چکا ہوتا ہے. انسانوں کے بیچ میں بھی بعض اوقات انسانوں کی کوششیں بہت معمولی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن جو لوگ مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کرتے چلے جاتے ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور مختلف حالات کو انہیں آگے بڑھنے کا راستہ دینا پڑتا ہے. انسان آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مختلف اقوام کی شکل میں جن قوموں نے کوشش کی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور جن لوگوں نے محنت نہیں کی انہوں نے اپنے اسلاف کا سرمایہ بھی گنوا دیا. بالکل اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی کسی چھوٹی سی کوشش کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں, چھوٹے چھوٹے اعمال مل کر انسان کے درجے میں بہت بڑا فرق کر دیں گے. کسی بھی انسان کے لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر جانے, محنت کرے اور مستقل مزاجی کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ ایک کام کو کرتا چلا جائے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو کس طرح ضائع کر دیتے ہیں, ایک دن ایک کام شروع کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں لگ جاتے ہیں, دو دن کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر کوئی اور کام شروع کرتے ہیں اور اس طرح وہ کسی بھی کام کے نہیں رہتے اور کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہم جلد نتائج پانے کے شوق میں محنت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح نقصان اٹھاتے ہیں. انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانے, اپنے آپ کو پہچانے, اپنے ماحول اور اپنے وسائل کو پہچانے, پھر اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ ہی کی دی ہوئی صلاحیتوں, اوقات, انرجی سے کام لیتے ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی آگے بڑھتا چلا جائے. اسی لیے قیامت کے دن جب لوگ جنت میں بھیجے جائیں گے تو ہر ایک کا درجہ فرق ہوگا, وَلِكُلِّن دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا, اور وہ فرق کس سے آئے گا؟ مِمَّا عَمِلُوا, عمل کی وجہ سے بھی فرق ہوگا. ورنہ تو کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. یہ رحمت عمل کرنے والوں کے لیے بھی ہے اور باقی سب کے لیے بھی ہے, لیکن رحمت کی پش ملنے کے ساتھ درجے کا فرق کس سے آ جائے گا؟ کوشش کے فرق سے. اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کوشش کتنی ہے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور تیرا رب غافل نہیں اس سے جو لوگ عمل کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے, اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے, جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے, یعنی قیامت, اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے کہ لوگوں, تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے.